نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قرآن مجید کی جس آیت سے آج کی تراویح شروع ہوئی ہے وہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى. یہ وہ آیت ہے جو عام طور پر آپ جمعے کے خطبوں میں بھی سنا کرتے ہیں اور بڑی جامع آیت ہے قرآن مجید کی. بعض لوگ اس آیت کو سن کر ہی مسلمان ہوئے, اسی میں سے غالباً اقسم عاصم تھے. انہیں جب یہ بات پتہ چلی کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر اس شخص کے احوال کا پتہ لگاؤ کہ وہ کیا کہتا ہے. چنانچہ بلکہ اس نے خود چاہا کہ میں خود چلا جاؤں, لیکن بعض لوگوں نے اسے روک دیا اور کہا کہ تم خود مت جاؤ, تم ہمارے بڑے ہو اس لیے تم یہیں رہو, البتہ ہم خود جاتے ہیں اور جا کر تحقیق کرتے ہیں. چنانچہ وہ لوگ پہنچے اور پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کی, بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من انت وما انت, کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں, دو باتیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں, تو محمد ابن عبداللہ, بس آپ نے فقط اتنا بتایا. اور ما انت کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ کا رسول ہوں, نبی ہوں, وہ بات جو تھی وہ بتائی. اور آپ نے پھر یہ آیت کی پڑھ کر سنائی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان, تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر سے پڑھیے. آپ نے پھر دہرائی اور آپ دہراتے رہے یہاں تک کہ انہیں یہ یاد ہو گئی, اور پھر یہ واپس اپنے سردار کے پاس چلے گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ من انت, یعنی حسب نسب کے بارے میں پوچھا, تو انہوں نے کچھ خاص توجہ نہیں دی اس طرف, بلکہ مختصر سا جواب دیا کہ محمد ابن عبداللہ. اور ہم نے پھر لوگوں سے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ بڑے اعلیٰ نسب کے حامل ہیں اور اونچے نسب کے حامل ہیں. اور پھر انہوں نے یہ آیت بھی ہمیں سکھائی, تو جب اس شخص نے یہ آیت سنی تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ تم دیر مت کرو اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ جائیں اور جا کر مسلمان ہو جائیں, تم پہل کرو اور جا کر مسلمان ہو جاؤ. چنانچہ یہ شخص خود بھی مسلمان ہوا اور اس کے ساتھ بہت بڑی جماعت بھی مسلمان ہوئی. تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں جو چیز ہے, اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان اچھی طرح راسخ نہیں ہوا تھا, کہ جب ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ پر وہی کے آثار جو ہوا کرتے تھے وہ ہوئے, اور میں نے دیکھا کہ آپ پر وہی نازل ہوئی تو یہی آیت تھی, اور جب آپ نے مجھے پڑھ کر سنائی تو میرے دل میں ایمان گھر کر گیا اور مضبوطی کے ساتھ جم گیا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل, عدل و انصاف ہر ایک کے ساتھ, والاحسان اور احسان کا معاملہ, وإيتاء ذی القربى اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک, تو تین باتیں اس میں مثبت ہیں. اور تین باتیں ہیں, وینہا عن الفحشاء والمنکر, بے حیائی کی باتوں سے روکا ہے, والبغی اور اسی طرح ظلم اور زیادتی کی باتوں سے, بے حیائی منکرات اور ظلم و زیادتی کی باتوں سے روکا ہے. تو گویا کہ تین باتیں ایجابی ہیں اور تین باتیں سلبی ہیں. اور آگے فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں کی نصیحت فرماتے ہیں. اسی طریقے سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک اور خاص بات بیان فرمائی کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی, جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کرے, الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان, مگر یہ کہ اسے مجبور کر دیا جائے اور اس کا قلب مطمئن ہو ایمان پر, یعنی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنا یقیناً یہ بہت ہی برا عمل ہے, مگر یہ کہ کوئی شخص کسی کو مجبور کر دے اور اتنا جبر کرے کہ اگر وہ نہیں بات مانے گا تو اسے وہ قتل کر دے گا, یا اس کا عضو کاٹ دے گا, یا اسے ناقابل برداشت تکلیف پہنچائے گا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر تم اس کے کہنے پر وہ کفریہ کلمہ کہہ لو حالانکہ دل میں تمہارے ایمان مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہے تو کوئی حرج کی بات, اور اس سے انشاءاللہ تمہارے ایمان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ آیت نازل ہوئی, بعض صحابہ کرام جیسے کہ حضرت عمار اور ان کے والدین یاسر اور سمیہ, اسی طریقے سے حضرت خباب اور حضرت بلال اور بعض دیگر صحابہ کرام تھے, ان کے بارے میں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور جن لوگوں نے گرفتار کیا انہوں نے یہ چاہا کہ کوئی کفریہ کلمہ ان سے کہلوائیں. چنانچہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ اور ایک اور حضرت قباب، انہوں نے تو بالکل قطعی انکار کر دیا کہ چاہے ہمیں تم جان سے مار ڈالو لیکن ہم کوئی ایسا کلمہ کفر اپنی زبان پر نہیں لائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے حضرت یاسر کو تو قتل کر دیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے شہید کیا کہ دو اونٹوں کو مخالف سمت میں باندھا اور ایک ٹانگ ایک اونٹ سے، دوسرے ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھی اور دونوں کو دوڑا دیا، اس طرح سے بیچ میں سے چیر دیا. اور یہ دونوں میاں بیوی اسلام کے سب سے پہلے شہید تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند کر فرمائے. یقیناً ایک معاملہ تو یہ ہوا کہ وہ اس طرح سے شہید ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک جتنے لوگ بھی شہید ہوں گے اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ ان دونوں حضرات کو ملتا رہے گا. تو بہرحال حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کیا، شہید کیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قباب کو بھی قتل کیا. اور اسی طریقے سے جہاں تک حضرت عمار کا تعلق تھا، انہوں نے جب یہ حال دیکھا تو یقیناً ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے وہ کلمہ کفر کا زبان پر کہہ دیا. جو کہنا تو وہ نہیں چاہتے تھے لیکن اپنی جان کے خوف سے یہ کلمہ کہہ دیا. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انتہائی ندامت کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ کہہ دیا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان کی کیا کیفیت تھی. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان تو میرے دل میں پہاڑ کی طرح جمع ہوا تھا، یعنی ایمان کی کوئی حالت میں تبدیلی نہیں تھی، ایمان تو جوں کا توں تھا، بس مجبوری اور خوف کی وجہ سے کہ جان جائے گی اس لیے میں نے جملہ کہہ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی اس پر تمہیں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ ہی تمہارے ایمان پر کوئی فرق پڑتا ہے. اسی کو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. تو یہ ہے، اس کا قلب مطمئن ہونا چاہیے. البتہ اگر کوئی شخص شرح صدر کے ساتھ کفریہ جملہ کہے اپنی مرضی سے، الیاذ باللہ، فعلیہم غضب من اللہ، تو اس پر اللہ کا غضب ہے. یعنی جو آدمی ایمان لانے کے بعد شرح صدر کے ساتھ اپنی مرضی سے کوئی خدا نہ کرے کلمہ کفر کہتا ہے، زبان پر لاتا ہے، تو فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، اور اس پر بہت ہی زبردست عذاب ہوگا. اس لیے ایسے جملوں سے بچنا چاہیے. بعض اوقات لوگ انجانے میں بھی ایسے جملے کہہ دیتے ہیں، تو انجانے میں بچنا چاہیے. آخر ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کلمہ جو ہے وہ ایسا ہے جو اللہ کو ناراض کر دینے والا ہے. ہمیں پہلے سے ہی بات معلوم ہونی چاہیے اور اپنی کم از کم اتنی باتیں تو ہمیں سیکھنی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آخری جو آیت ہے سورہ نحل کی، بلکہ آخری آیت سے پہلے بھی کچھ آیات ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس میں ایک تو تبلیغ کے اصول بیان کر دیے کہ لوگوں کو حکمت اور نصیحت کے ساتھ دین کی طرف لاؤ. یعنی اس طرح سے دین پیش نہ کرو کہ لوگ دین سے بیزار ہو جائیں، یا جو ہے وہ ان کو پہلے ہلکی ہلکی باتیں بتاؤ، خوشخبری کی باتیں بتاؤ، اور پہلے دین کی طرف راغب کرو، جب وہ راغب ہو جائیں پھر ان کو بڑی بڑی آگے باتیں بتاؤ. ایسا نہ ہو کہ وہ ابھی بیچارے آئے ہیں پہلی مرتبہ اور تم نے ان کو ایسی باتیں بتانی شروع کر دی کہ جس کے نتیجے میں وہ دین سے جو ہے وہ دور ہو گئے. ایسا مت کرو. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں، جو بچے نئے نئے مدرسے مسجد میں آتے ہیں یا جو لوگ نئے نئے آتے ہیں، پہلے ان کو اپنی طرف مانوس تو کر لو، وہ تم سے محبت تو کرنے لگے. اس لیے آتے ہی اگر یہ دیکھو کہ سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو ڈانٹ ڈپٹ شروع مت کر دو، اور آستین آدھی ہے تو ڈانٹ ڈپٹ شروع مت کر دو. پہلے ان کو نرمی سے، محبت سے، پیار سے اپنے قریب کرو. جب وہ تم سے محبت کرنے لگیں، تم پر اطمینان ہو جائے اور تم پر اعتماد قائم ہو جائے، اب ان کو بتاؤ کہ بیٹا ننگے سر نماز نہیں پڑھتے. نماز ہو جاتی ہے، اس سے منع نہیں ہے، میں انکار بھی نہیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن نماز تو بھائی بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے، نماز تو قمیض کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. اگر کسی شخص نے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک لباس پہنا ہوا ہے، یعنی ایک چادر باندھی ہوئی ہے سمجھ لیجیے، اور چادر یہ جو ناف ہے اس کے اوپر، نیچے نہیں، ناف سے لے کے اور گھٹنے تک، یہ سترے عورت کہلاتا ہے. اس حصے کو دکھانا دیکھنا ناجائز اور حرام ہے. آج کل ہمارے یہاں جو لوگ اللہ تعالیٰ بس معاف کرے فیشنوں کے دلدادہ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ایسی پینٹیں پہنتے ہیں کہ وہ بالکل نوک پہ آئی بھی ہوتی, پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی, اور اللہ معاف کرے جب رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ سترے عورت ان کا نظر آتا ہے باقاعدہ. ایسے نوجوانوں کی نماز بھی نہیں ہوتی, اور ایسے حصے کو دیکھنا بھی ناجائز اور حرام ہے. اور بہت سے لوگوں کو دھوتی باندھنی نہیں آتی, چادر وہ اس طرح باندھتے ہیں کہ وہ اچھی خاصی ناف سے نیچے ہوتی ہے لٹکی بھی, یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. یا اسی طریقے سے کوئی پینٹ اگر اس طرح پہنا ہوا ہے, یا پاجامہ باندھا ہوا ہے, یا اسی طرح شلوار پہنا ہوا ہے, تو ناف سے نیچے اگر حصہ نظر آ رہا ہے کسی کا تو یہ ناجائز اور حرام ہے. بعض لوگ جانگیے پہنتے ہیں, وہ جانگیوں میں بھی اگر یہ صدر پوشی نہیں ہو رہی ہے اور یہ حصہ نظر آتا ہے تو ناجائز اور حرام ہے, منع فرمایا. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جس میں نے یہ اس لیے عرض کر دیا کہ نماز تو بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے. کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب ٹوپی کے بغیر ہو جاتی ہے, تو میں بھی کہتا ہوں ہو جاتی ہے. میں اور بڑھ کے کہتا ہوں کہ کرتے کے بغیر بھی ہو جاتی ہے, پھر کیوں نہیں پڑھتا. تو جس طرح کرتے کا پہننا, قمیض کا پہننا ایک ادب ہے, اسی طریقے سے ٹوپی کا اوڑھنا, سر کو ڈھانپنا, یہ بھی ادب ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب ہم سامنے آئیں تو با ادب ہو کر آئیں, بے ادب ہو کر نہ آئیں. کبھی نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, کہ آدمی گھر میں بھول آیا, جیب میں نہیں ہے, اوڑی نہیں تھی, یا یاد نہ رہی, وہ ایک الگ چیز ہے. اس میں اس صورت میں اگر نماز پڑھ لی تو نماز الحمدللہ ہو جائے گی, کوئی حرج کی بات نہیں. یا کبھی کسی وجہ سے آدمی نے بنیان ہی پہنا ہوا ہے ہاف آستین کا, یا شرٹ پہنی ہوئی ہے اور پوری آستین نہیں ہے, تو یہ بھی مکروہ ہے, لیکن بہرحال نماز ہو جاتی ہے. اس وجہ سے نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے, یہ بات بھی یاد رکھی. اگر کسی وقت ٹوپی نہیں ہے یا ہاف آستین ہے تو نماز مت چھوڑیے, نماز تو فرض ہے وہ پڑھیے. البتہ اس عمل کو برا سمجھیے اور آئندہ کوشش کریں کہ لباس مکمل ہو, ایسا لباس ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے مولانا صاحبہ محمود صاحب کہ پہلے لوگوں کو اپنے سے مانوس کرو, جب وہ تمہارے قریب آ جائیں گے, تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہاری باتوں پر اعتماد کرنے لگیں گے, اب انہیں تم دین کی بات بتاؤ کہ بیٹا یہ عمل ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو, امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بات تمہاری مانیں. لیکن بات وہی ہے کہ ان کے سر پر ڈنڈے مت مارو, لاٹھی لے کے نہ کھڑے ہو جاؤ. بعض اوقات بعض بچے نماز کے لیے آتے ہیں, میں نے دیکھا بعض بوڑھے لوگوں کو بچوں کو پیچھے دھکے دے دیتے ہیں, باہر نکلو, وہ بڑی سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں, یہ عمل درست نہیں. بچوں کے ساتھ ایسی سختی کرنا یہ درست نہیں ہے. ان کو محبت اور پیار کے ساتھ بے شک دائیں اور بائیں جانب کر دیجئے کہ بیٹا جب تم آؤ صف میں, تو اگر وہ چھوٹے بچے ہیں, لیکن اگر وہ 13 سال 14 سال کے ہیں, پھر پیچھے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے انہیں. اور جو چھوٹے بچے ہیں, یعنی چھوٹے سے میری مراد ہے 12 سال سے چھوٹے بچے اگر ہوں, انہیں خود بھی چاہیے کہ اگر وہ اپنے والد کے ساتھ آئے ہیں, بھائی کے ساتھ آئے ہیں, تو والد اور بھائی کو چاہیے ان کو لے کے سب کے دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہو جائیں, اور اگر کبھی بیچ میں بھی کھڑے ہو گئے تو بہرحال نماز ہو جائے گی, نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. اصل میں اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ چیزوں کے آداب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ سکھلایا ہے کہ سب سے پہلے مردوں کی صف ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بچوں کی صفیں ہونی چاہیے, اس کے بعد پھر عورتوں کی صف ہونی چاہیے. اب یہاں چونکہ ہمارے یہاں عورتیں خواتین نہیں آتی, مرور زمانہ کے ساتھ چونکہ فقہاء کرام نے اس کو مناسب نہیں سمجھا, خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اس زمانے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زمانے کی غلط رویش دیکھی, یعنی اس زمانے کی بات ہے, آج تو زمانہ بہت آگے نکل گیا, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود زبان سے تو نہیں روکا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمایا تھا, اس لیے وہ زبان سے کیسے روک سکتے تھے. لیکن انہوں نے کوئی عمل تدبیر ایسی کی کہ مثلا بیوی جب نماز کے لیے گئی تو انہوں نے ان کو پتھر مارا یا چھیڑا, اس کے بعد اگلی نمازیں وہ نہیں گئی, تو کہا پہ جاتی نہیں ہو کیا بات, کہا کہ اب زمانہ نہیں رہا. اس زمانے میں زمانہ نہیں رہا تو اب زمانہ کیسے ہے؟ اس لیے ایک تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ انشاءاللہ عورتیں گھر میں اگر نماز پڑھیں گی انہیں ثواب وہی ملے گا جو مردوں کو مسجد میں ملتا ہے, کیونکہ شریعت پر وہ عمل کر رہی ہیں. کسی وجہ سے اگر ان کا دل ٹوٹتا ہے تو یہ مت دیکھو کہ ہمارا دل ٹوٹ گیا, یہ دیکھو کہ حکم شریعت نہ ٹوٹے. بس ہمارا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, لیکن شریعت کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. مثلا خواتین ہیں, ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ حج پہ جائیں, ان کا بھی دل چاہتا ہے عمرے پہ جائیں, لیکن کوئی محرم نہیں, محرم نہیں. اب محرم نہ ہونے کی وجہ سے وہ نا محرم کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتی, بلکہ کسی بھی سفر پر نا محرم کے ساتھ جانا جائز نہیں, اور اس وجہ سے حج بھی ان پہ فرض نہیں ہوتا. اب جب شریعت نے ہی حج فرض نہیں کیا، گناہگار ہی نہیں ہے وہ، تو پریشان کیوں ہوتی؟ پیسے ہیں لیکن محرم کوئی نہیں، جب نہیں ہے تو ان پہ حج بھی فرض نہیں. اب جب حج فرض نہیں ہے، وہ نہیں کریں گی، تب بھی انشاءاللہ وہ جو طبیعت میں کلس رہی ہیں اور دل کے اندر ان کے ارمان ہیں لیکن شریعت کے حکم سے مجبور ہو کر وہ نہیں جا پا رہی، انشاءاللہ ثواب پورا پورا ملے گا اللہ نے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مسجد میں آنا چاہتی ہیں لیکن انتظام نہیں یا حالات ایسے مناسب نہیں، تو پھر ایسی صورت میں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھر میں پڑھیں گی تو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا. البتہ یہ الگ بات ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی جگہ مسجد کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے کہ بازار میں آتی جاتی خواتین آ کر مسجد نماز تو کم از کم پڑھیں. جیسے ہمارے یہاں بھی ایک چھوٹی جگہ بنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی گزر رہی ہیں یا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اپنی نماز پڑھیں بے شک، کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، جماعت سے نہیں پڑھ سکتی، لیکن آ کر کم از کم وہ وضو کر لیں اور آ کر نماز پڑھ لیں وقت کے اوپر. بعض اوقات جو ہے انہیں وقت زیادہ ہو جاتا ہے، نماز نکل سکتی ہے، اس لیے ایسی صورت میں ان کے لیے کوئی انتظام ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے وہ اپنی نمازوں سے جو ہے فارغ ہو جائیں. تو بہرحال بعض صورتوں میں شریعت نے جس حکم سے روکا ہے، اگر ہمارا دل اس پر کڑ رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ایسا حکم ہمیں دیا ہے تو انشاءاللہ اس پر ہمیں گناہ بھی نہیں ثواب ہوگا. اور اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں ہمیشہ، اور بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ان خواتین تک یہ بات پہنچا دی جائے جو خواتین دل میں اس کا خیال رکھتی ہیں کہ ان کے دل کو تکلیف نہ ہو. کہ ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم میرے پیچھے میری مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہو، تمہارا دل چاہتا ہے، لیکن اگر تم میری مسجد میں میرے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر عمل ہے، اور اگر اپنی مسجد سے بھی اپنے گھر کے صحن میں پڑھو تو اور زیادہ بہتر ہے، اور اگر صحن سے بھی زیادہ کوئی کمرہ ہے اس میں پڑھو تو اور زیادہ بہتر ہے، اور کمرے میں بھی اگر کوئی اور اندر جگہ ہو وہاں پڑھو تو یہ اور زیادہ بہتر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زمانہ نے فرمایا، منع تو نہیں کیا لیکن آپ نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ خواتین کے لیے آنا ضروری نہیں ہے. آج بھی سعودیہ میں اگر سے انتظامات ہوتے ہیں لیکن ساری عورتیں گھروں سے نکل کے مسجد میں نہیں آتی. آپ اگر ان کے محلے کی مسجدوں میں دیکھیں گے تو 2-4-6 عورتیں 10-15 عورتیں ہوتی ہیں، لازمی بات ہے کہ اس کے مقابلے مردوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے. تو اس لیے عمل جو ہے وہ اسی پہ ہی ہے. اس لیے ان خاتون نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی یہ خواہش ہے تو میں ساری زندگی اپنے لیے ایک جگہ مقرر کر لوں گی اور انشاءاللہ وہاں سے کبھی نہیں نکلوں گی. چنانچہ وہ مرتے دم تک انہوں نے کمرے کے اندر ایک جگہ متعین کر لی اور ہمیشہ انہوں نے وہیں نماز پڑھی. یہ ہے اللہ کے حکم کی تعمیل یا آپ کی آرزو کی تعمیل، کہ آپ نے جو خواہش کا اظہار کیا اس خاتون نے عمل کر لیا. اب اگلی بات سمجھیے، میں اتفاق سے بات آگے تو عرض کر دوں. فرض نماز کے لیے جب آپ مسجد میں خواتین نہیں آتی تو تراویح کے لیے کیوں جاتی؟ تراویح تو فرضوں سے کم درجہ کا ہے. فرض جو ہیں، فرائض تو زیادہ اہم چیز ہے، اور اس کے بعد واجب کا درجہ آتا ہے، پھر اس کے بعد سنت موقعہ کا درجہ آتا ہے. تو یہ تراویح جو ہیں سنت موقعہ ہیں، اس لیے اس کے لیے جو خواتین باہر جاتی ہیں ان کے لیے مناسب نہیں. اصل یہی ہے کہ اپنے گھروں میں رہ کر وہ تراویح پڑھیں، اور البتہ گھر میں اگر کوئی حافظہ ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ گھر میں اپنی جو خواتین ہیں ان کو پڑھا دیا کریں، نماز پڑھ لیں اپنی، اور اس کے بعد گھر کی 2-4 عورتیں جو ہیں وہ ان کو نماز پڑھا دیں. وہ بھی اس لیے تاکہ اس کا قرآن مجید محفوظ رہے، یاد رہے، بھول نہ جائے. بس اس حد تک کرنا چاہیے، باقی محلے میں اس کو باقاعدہ اعلان کرنا کہ ہمارے یہاں تراویح ہوتی ہے اور لوگوں کو جمع کرنا ہے، خواتین کو بلانا، یہ افضل عمل نہیں ہے. میں ناجائز اور حرام تو نہیں کہتا، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر عورت، ہر خاتون اپنے گھر میں الگ الگ نماز پڑھیں، اور جس گھر میں کوئی خاتون بچی ہے اور وہ نماز پڑھانا چاہتی ہے، حافظہ ہے، تو قرآن مجید کو یاد رکھنے کے لیے اگر وہ 2-4 خاتون جو گھر کی ہیں وہ پڑھ لیا کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں. بہرحال یہاں پر ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، نصیحت اور خیر خواہی کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی کوئی بات ایسی آ جائے تو احسن طریقے سے لوگوں سے کہو، یعنی لڑائی جھگڑے کی صورت مت اختیار کرو. یعنی لڑائی جھگڑے میں بھی احسن طریقہ اختیار کرو، اصل مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہ ہو، اس کو رسوا کرنا نہ ہو، اس کو اشتعال دلانا نہ ہو، بلکہ محبت اور پیار سے دین کی بات سمجھا دو. اب اگر وہ تمہاری بات سمجھ لے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا تو اس کی مرضی، جو چاہے عمل کرے. پھر ہم بری ذمہ ہو گئے اور لڑنے کی ہمیں ضرورت ہے. آخری بات جو میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، سورہ نحل کی آخری آیتیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو زخم پہنچائے، چوٹ لگائے، مار لگائے، تو تمہیں بھی صرف اتنی اجازت ہے، جس نے اتنا مارا تم بھی اتنا مار لو بھائی. اس نے اگر ایک تھپڑ مارا تم بھی ایک تھپڑ مار لو، جتنے زور سے مارا اتنے زور سے مار لو، بھائی اس حد تک تو ہے. اس نے ایک مارا، تم نے دھنا دھن اتنا پٹائی کی کہ اس بیچارے کو ادموا کر دیا، تو بتائیے تو جائز نہیں، تو پھر ظلم ہو گیا. فرمائیے جائز نہیں. معاملہ یہ ہوا کہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے علاوہ 70، یعنی جب جنگ ختم ہو گئی تو صحابہ کرام 70 شہید ہوئے، ان 70 میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. بات اچھا ہوا یاد آ گئی، میں نے ابھی 3 دن پہلے بیان کیا تھا، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس نے اپنا کرتا دیا تھا، تو حضرت حمزہ کے بارے میں نہیں تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے. وہ بھی حضور کے چچا ہیں. حضرت عباس جب غزوہ بدر میں قید ہو کر آئے تھے، اس وقت وہ کرتا دیا گیا تھا، تو حضرت حمزہ کو نہیں بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. میری زبان سے اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلا تھا، جو سید الشہداء ہیں. تو یہ وہ نہیں تھے بلکہ حضرت عباس تھے جو حضور کے چچا تھے. تو بہرحال یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش بھی سامنے آئی، اور ظالموں نے ان کی لاش کا مسلح کر دیا تھا. مسلح کا مطلب یہ ہے کہ ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، اور دل نکال دیا، بلکہ جگر چبایا ہندہ نے، اور اسی طریقے سے بعض صحابہ اکرام کے ناک کان کا مسئلہ کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ جب یہ معاملہ دیکھا، آپ کو سخت غصہ آیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں بھی جب تک مشرق، یعنی قسم کھا لی کہ ان حضرت حمزہ اور صحابہ اکرام جن کے ساتھ مسئلہ کیا گیا تھا، ان کے بدلے میں 70 کافر مشرکوں کے ساتھ یہ عمل کروں گا. آپ نے قسم کھا لی کہ 70 کافروں کے ساتھ میں بھی ان کی لاشوں کے ساتھ یہ مسئلہ کروں. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ نبی یہ تو جائز نہیں، اس حد تک جائز ہے جس حد تک ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں، اور اگر تم معاف کر دو تو اور اچھا ہے. چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے اتنی تکلیف تم دے سکتے ہو. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم صبر کرو زیادہ بہتر. تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم صبر ہی کریں گے، آپ نے فرمایا ہم صبر ہی کریں گے. یہ ہے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، کہ آدمی کو تکلیف پہنچ جائے صبر کرو. مار پیٹ سے کچھ ہوتا نہیں کہ کسی نے مجھے گالی بک دی میں بھی گالی بک دوں، کسی نے تھپڑ مار دیا میں 2 تھپڑ مار دوں، یہ صحیح نہیں ہے. صبر کر لو کہ ٹھیک ہے گالی بک دی ہے، کسی کے گالی بک دینے سے اس کی اپنی زبان خراب ہوئی، آپ کا کچھ نہیں بگڑتا، اس نے مار دیا آپ کو، آپ اس کو معاف کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ دے دیا، اس لیے کہ آپ نے قسم کھائی تھی تو قسم توڑ دی، کفارہ دے دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اب صبر ہی کریں. تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. یہ خاتون ہیں سمیرہ اقبال، ان کا رسولی کا آپریشن ہو چکا ہے، اور دوبارہ ڈاکٹروں نے پھر سے کہا ہے کہ آپریشن ہوگا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بغیر آپریشن کے درست فرما دے اور صحت عطا فرما دے. اسی طریقے سے مکرم الدین خان بیمار ہیں بہت زیادہ، ان کے لیے بھی صحت کی دعا فرما دیجیے. ابرار صاحب وہی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے. عثمان صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے، ہمارے مسجد کے نمازی تھے، ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا. ہمارے بھائی محمد جمن کا آج انتقال ہو گیا، ہمارے مسجد کے نمازیوں میں سے تھے، ہمیشہ جب تک صحت یاب تھے مسجد میں آتے رہے، پھر ایک عرصے سے بیمار رہے، ہسپتالوں میں داخل رہے، اور آج ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی بال بال کی مغفرت فرما دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ان کے متعلقین اور ان کے دوست احباب، ان کے عزیز رشتہ دار، ان کے گھر والے سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرما دے. اسی طریقے سے اور بھی جو اس دنیا سے مسلمان رخصت ہو گئے, اے اللہ سب کی مغفرت فرما, اے اللہ سب کے عزیز رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.